اب اس آیت کے فوراً بعد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم چھپا جاتے ہیں, بتاتے ہی نہیں ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. ان کو پتا ہے, چھپاتے ہیں, لوگوں کو واضح کر کے مسئلہ نہیں بتاتے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, کتاب میں سے, یعنی کتاب کے باقی احکامات بھی ہو سکتے, لیکن سوال یہ پیدا تھا کہ عین اسی آیت کے بعد یہ حکم کیوں آیا, یہ بات کیوں آئی؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ حرام چیزوں کی حرمت کو واضح کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ لوگوں کی مرضی کے خلاف جو ہوتا ہے. چلے, ہمارے ہاں مردار خون اور خنزیر کو سبھی ناپسند کرتے ہیں, لیکن ما اہل بہ لغیر اللہ, اس کے بارے میں عموماً وہ حرمت کا احساس نہیں. مختلف تاویلوں اور بہانوں سے ان سب چیزوں کو حلال اور جائز کر دیا گیا, اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے مقامات پر اتنا رش ہے, ایک کاروبار بن چکا ہے, اور اس چیز کو نہ صحیح معنوں میں روکا جا رہا ہے نہ ہی منع کیا جا رہا ہے. تو ایسا نہ کرنا کس میں آتا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, کیوں نہیں روکتے؟ اس لیے کہ کچھ دنیاوی مفادات اٹکے ہوئے ایسے لوگوں کے, ظاہر ہے کہ اگر کوئی بکرے لے کر آ رہا ہے یا مرغے لے کر آ رہا ہے تو وہ کیوں روکے لوگوں کو؟ وہ لیتے کیوں نہ چلے جائیں ان کو تاکہ اپنا مال بڑھائیں؟ فرمایا ویشترون بہ ثمنا قلیلا, اس لیے چھپاتے ہیں کہ وہ بیچتے ہیں اس کو یا خریدتے ہیں اس کو تھوڑی قیمت کے بس, یعنی دنیا کے تھوڑے مفادات کے بس. آپ دیکھیں کہ یہ جو توہماتی عقائد ہوتے ہیں نا, توہمانہ عقائد, یہ توہمانہ عقائد ہی ہے نا کہ دیکھو تم نے فلاں بزرگ کی روح کو خوش نہیں کیا نا, اس لیے تم پہ یہ مصیبت آئی, جاؤ فلاں جگہ جا کے بکرا ذبح کرو, یا فلاں کے نام کا نذرانہ دو, یا فلاں کے نام پہ پکوان پکاؤ. بعض وقت کہیں جاتے نہیں, گھر میں ہی کسی کے نام کا پکا کے دے دیتے ہیں. اب ایسے میں یہ مذہب یا یہ طریقہ, یعنی اس کو دین سمجھ کے اختیار کیا گیا نا, یہ ہمارے ہاں بھی ایک عوامی عقیدہ بن گیا ہے یا نہیں؟ ہماری اکثریت اس چیز میں مبتلا ہے کہ نہیں ہے نا؟ ہماری اکثریت کا دین یہی دین بن چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز بہت پاپولر ہو گئی ہے, بہت لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں, میجورٹی جو کہ کر رہی ہے, اس لیے روکے کون؟ اگر آپ اس کو روکنا شروع کر دیں تو نقصان کیا ہوگا؟ کہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے, لوگ آپ کو وہابی کہنے لگیں گے, لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے, پھر آپ کی پاپولیرٹی کم ہو جائے گی. ظاہر ہے جب مخالفت ہوتی ہے, آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے, تو مشہوری تو کم ہوگی نا, یا بدنامی ہوگی. اب کون بدنامی مول لے ایسی باتیں کر کے, ایسے مسئلوں کو چھیڑو ہی نہ. کیا کہتے؟ یہ اختلافی باتیں ان کو نہ چھیڑو, جانے دو ان کو, ایسے ہی رہنے دو, چلو آگے پڑھتے ہیں قرآن. کیا پڑھ رہے ہیں آپ قرآن میں سے اگر حرام کو حلال سے واضح نہیں کر رہے؟ عموماً آپ دیکھیں کہ دین کے نام پر بعض اوقات بڑی بڑی کمپین چلائی جاتی ہیں, مگر جو حقیقی خرابیوں کی جڑ ہے معاشرے کے اندر, اس کو چھیڑا ہی نہیں جاتا, اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں. کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں چھیڑنا مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا ہے, اس ٹاپک کو ٹچ ہی نہ کیا جائے. اسی پر تو سخت وعید آ رہی ہے کہ ایک حرام کام تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو اور پھر تم کو اس کو ٹچ ہی نہ کیا جائے. یہ کیا ریجیڈیٹی کی باتیں ہیں؟ نہیں, تو بات یہ ہے کہ جب یہ توہماتی عقائد عوام میں مشہور ہوتے ہیں, پاپولر ہوتے ہیں, لوگ ان کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایسی ایسی کرامتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا, اس کے نتیجے میں یہ فائدہ ہوا, میرا وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، چلو تمہیں بھی لے چلتی ہوں، مثلا کسی کی اولاد نہیں، تو لوگ طرح طرح کے، میں فلاں جگہ گئی، فلاں لڈو کھایا، فلاں چیز کھائی اور اس سے اولاد ہو گئی. تو اس طرح کی باتیں ہر ہر مجلس میں ہو رہی ہوتی ہے نا. آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ کوئی کمی ہے آپ کی زندگی میں، 100 مشورے دینے والے پہنچ جائیں گے. اب آپ ان کو کہیں کہ نہیں یہ مجھے تو درست معلوم نہیں ہوتا، تو وہ آپ سے الٹا ناراض ہوں گے، دیکھو ہم ان کو ان کا بھلا کر رہے ہیں اور یہ الٹا ہمیں برا کہہ رہے ہیں. جیسے وہ منگو پیر کی خبر میں نے شاید رمضان میں سنائی تھی آپ کو، کہ وہ جو مچھلیوں کو آٹا پھینکتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اب اگر آپ ان کو روکیں یا منع کریں تو اس طرح تو خیر منع کرنے سے فائدہ بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. یہ بالکل پھر وہی قصہ ہو جاتا ہے جیسے مسجد نبی میں ایک شخص آیا بدو اور اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، تو صحابہ کرام اٹھ کے جھپٹنے لگے اس پہ، تو آپ نے صحابہ کو روک لیا کہ اس طرح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی تم اسے کیا کہہ رہے ہو. اب دیکھیں کہ وہ شخص ایک کام میں مصروف ہے، اب اس وقت آپ اس کو نصیحت کر رہے ہیں تو وہ نصیحت کیسے سنے گا؟ تو اس وقت نہیں نصیحت کرنی چاہیے. اور ہو سکتا ہے وہ ڈر کے بھاگ پڑے اور ساری مسجد میں نجاست پھیل جائے، کیونکہ اسے کنٹرول بھی مشکل ہو سکتا ہے. اب ایک شخص پھینک رہا ہے آٹا پھینک رہا اور آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں تو وہ ہاتھ آپ کو ہی دے مارے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ اسے کیوں روک رہے ہیں اس وقت. اس کے لیے تو ہمیں ایسے لوگوں کی اصلاح خیرخواہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ کرنے کے لیے کچھ اور طریقہ سوچنا ہوگا، نہ کہ صرف برا بھلا کہہ کے ہم بیٹھ جائیں. نہیں، برا بھلا نہیں کہنا. میں تو ایسے لوگوں کو برا نہیں کہتی، اس لیے نہیں کہتی کہ ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. انہیں بتایا کس نے؟ قرآن تو ان کو کیا، اوروں کو بھی نہیں پہنچا تو ان تک تو پتہ نہیں کب پہنچے گا. ٹھیک ہے، آپ ان میں ضد بھی دیکھیں گے، ہٹ دھرمی بھی دیکھیں گے، لیکن بات یہ کہ انہیں صحیح طور پر بات سمجھائی نہیں گئی، کیونکہ بگاڑ بہت دور تک ہے نا. اب جب ایک چیز مثلا ایک جسم میں پھوڑا ہے، دور تک اس کی جڑیں پھیل جاتی ہیں، آپ کہیں وہ ایک دن میں ہیل ہو جائے تو کبھی نہیں ہو سکتا. جو بہت ڈیپ جس کی روٹس چلی گئی ہیں، اس کو ہیل ہونے میں وقت لگے گا، لیئر پہ لیئر بگڑی ہوئی ہے نا اس کی. اب دیکھیں جیسے ایک پھوڑا ہوتا ہے نا، تو ایک پہلے اسکن میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آگے چلا جاتا ہے، اسکن سے پار گوشت میں آ جاتا ہے، پھر اس سے نیچے کہاں کہاں تک چلا جاتا ہے. تو پھر اس کے لیے تو وہ گوشت بھرنے میں، ہیل اپ ہونے میں، زخم جانے میں، اسکن بھرنے، صاف ہونے میں، اور ہو سکتا ہے صاف بھی نہ ہو، بڑا وقت چاہیے، صبر چاہیے، مسلسل مستقل علاج اور کیئر چاہیے. تو اس کے لیے تو کچھ اور سوچنا پڑے گا. لیکن ان چیزوں پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اتارا اللہ نے کتاب میں سے، یعنی اللہ نے جس چیز کو حرام کیا وہ اسے کھول کے لوگوں کو حرام بتاتے نہیں ہیں. کیوں نہیں بتاتے؟ کہ ان کو معلوم ہے کہ عوام سے مصالحت ہی میں دنیا کے فائدے ہیں. عوام کی برائیوں کو کچھ نہ کہنا، برا نہ کہنا، ان کی مقبولیت میں اضافہ کرتا ہے، ان کو عزت اور دولت ملتی ہے. اور اگر وہ لوگوں کو ایسی باتیں بتانا شروع کر دیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ مخالفت سامنے آئے گی. تو کیا ضرورت ہے مخالفت لینے کی؟ لیکن ایسے توہمات اور باطل رسمیں اور بے جا چیزیں جو لوگ ان کو روکتے نہیں اور حق کو ظاہر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، نہ روک کے وقتی دنیا کے فائدے جو اٹھاتے ہیں، اولئک، یہ لوگ، ما یاکلون فی بطونہم، نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ. ایسے نذرانے کیا ہیں؟ آگ. یہ دین کے جاننے والے آگ کھا رہے ہیں، آگ. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان لوگوں سے قیامت کے دن کلام بھی نہ کرے گا، بات بھی نہ کرے گا. ہاں دنیا میں ان کی بڑی بڑی عزتیں ہوں، بڑی بڑی مسندیں ہوں، بہت چاہنے والے ہوں، ہزاروں لوگ ان پہ جان دیتے ہوں، پھول برساتے ہوں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کی سخت پکڑ ہے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا کہ جلا کے سزا دے کے پاک کر کے انہیں پھر جنت میں بھیج دے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے ہے عذاب دردناک. اس سے آپ دیکھیں کہ علماء کی ذمہ داری کتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ جو حق پتا ہو وہ بیان کر دو. آپ کو معلوم ہے کہ امام احمد بن حنبل اور بہت سے ائمہ کرام جنہوں نے حق گوئی میں بڑی بڑی جیلیں کاٹی، سزائیں بھگتی، لیکن بات وہی کی جو حق تھی، حق کو تاویلیں کر کے ناحق نہیں بنایا. امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اتنے کوڑے پڑوائے گئے کہ ان کے ہاتھ جو تھے وہ نماز کے لیے اٹھتے نہیں تھے، پھر یعنی وہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتے تھے، جوڑ اکھڑ گئے تھے ان کے. یعنی علماء نے جسمانی ماریں تک کھائیں کہ بات ہماری مرضی کی کہو، لیکن انہوں نے نہیں کہی، کیونکہ اتنی سخت سزا ہے آخرت کی، وہ کون بھگتے گا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، اور جو لوگ حق بیان نہ کریں، حق چھپا جائیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے. والعذاب بالمغفرہ، اور بخشش دے کر عذاب خرید لیا، اپنے لیے عذاب خرید لیا. فما اصبرهم علی النار، بس کتنا صبر کیا انہوں نے آگ پر، یہ کتنے صابر ہیں آگ پر. فما اصبرہ جو ہے یہ افعال تعجب میں سے ہے. کیا ہے؟ افعال تعجب. اس کا ترجمہ کس طرح کیا جائے گا؟ کس قدر صبر کرنے والے ہیں. کیا صبر ہے ان کا؟ دو طرح سے، کس قدر صبر کرنے والے یا کیا صبر ہے ان کا. علی النار، آگ پر. یہ جانتے ہیں کہ اس جرم کی سزا آگ ہے، پھر بھی یہی کیے چلے جا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا. اب دیکھیں کہ کیوں اتنی سخت سزا ایسے علماء کی بتائی گی. ہوتا یہ ہے کہ عوام کو اس طرح گمراہ کرنے والے لوگ دین کے بارے میں کنفیوژن پھیلاتے ہیں. ہر بندہ تو نہیں جانتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، نہ ہر بندے کے پاس موقع ہوتا کہ سارا قرآن پڑھے یا سیکھے کہیں سے. اب وہ کس کے پاس جاتے ہیں دین کی بات پوچھنے کے لیے؟ علماء کے پاس جاتے ہیں. جب علماء کے پاس جاتے ہیں اور وہ انہیں حق نہیں بتاتے تو یہ عوام کیا کہتے ہیں؟ ہم نے فلاں عالم سے پوچھا تو وہ تو کہتا کوئی بات نہیں. تو یہ علماء دین کو چھپانے، دین کو بدنام کرنے، دین کو ڈسٹارٹ کرنے کا سبب بنتے ہیں. اس لیے اتنا بڑی سزا ہے ان کے لیے کہ ایسے لوگ خاص ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہیں، لیکن اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے صرف خود کو نہیں، عوام کو، لوگوں کو گمراہ کیا. آپ کو پتا نہیں کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے. قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے، شرک کا نہیں معاف کریں گے. اب ایسے لوگ حق چھپا کر ہزاروں لوگوں میں شرک کو عام کر رہے ہیں، یا شرک کو ہوا دے رہے ہیں، یا شرک کو کنٹرول نہیں کر رہے یا روک نہیں رہے، تو کتنی جانوں سے وہ کھیل رہے ہیں، کتنوں کا مستقبل برباد کر رہے ہیں صرف اپنے ذاتی فائدے کی خاطر حق چھپا کر، کہ لوگوں میں ہم پھر وہ مقبولیت نہیں ہوگی ہماری. ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے نزل الکتاب بالحق، اتاری ہے کتاب حق کے ساتھ. اللہ نے حق کے ساتھ کتاب اتاری ہے، کتاب میں جو کچھ آیا ہے سچ آیا ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کر دیا، یعنی قرآن ہی سے دلیلیں نکالی، تاویلیں نکالی اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے. لفی شقاقٍ بعید، یہ دور کی مخالفت میں، یہ مخالفت میں بہت دور جا چکے ہیں، اب یہ پلٹیں گے نہیں. یعنی انہیں جب جرم کا احساس بھی ہو کہ ہم غلط ہیں، پھر بھی اعتراف نہیں کیا، خود کو نہیں بدلا، قرآن کو بدلنے کی کوشش کی. اسی لیے فرمایا اختلفوا فی الکتاب، تبھی تو لوگ بیچارے کہتے ہیں، عوام بھولے والے کہتے ہیں، جی وہ بھی قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتے ہیں کہ یہ بات درست ہے. آپ دیکھیں کہ اگر قرآن کی کوئی کوئی آیت اٹھا کر لوگوں کو کچھ بتایا جائے تو آپ جو چاہیں بتائیں، ہر چیز ثابت کر سکتے ہیں آپ قرآن سے. مثلا قرآن میں لکھا ہوا ہے لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اب اگر اس پر کوئی شخص کہے کہ دیکھو نشہ کرنا جائز ہے بس نشے میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو بظاہر تو قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے یہی، لیکن جس کانٹیکسٹ میں ہے وہ تو نہیں. کیا وجہ ہے آخر کہ ہمارے ہاں قرآن کو شروع سے آخر پڑھانے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی؟ کہیں کہیں سے ٹکڑے نکال کے لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہوا، اور لوگ کہتے ہیں ہاں بالکل یہ لکھا ہوا، چلو ہم ایسا ہی کرتے ہیں. ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے، حل کیا ہے کہ لوگوں کو اس پورے قرآن کی تعلیم دی جائے. جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے سمجھ رکھنے والے ہیں، ان کو شروع سے آخر تک قرآن کا مزاج اور مفہوم اور روح بتائی جائے. لیکن افسوس کہ قرآن پڑھنے ہی کے خلاف، شاید آپ نے بھی کوئی ایسی چیز محسوس کی ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، ہر ایک کو پڑھانا بھی نہیں چاہیے، قرآن مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. تو حق کہاں سے پتا چلے گا؟ حق لوگوں کے پاس تو نہیں ہے، حق تو اللہ کی کتاب میں ہے. تو اللہ کی کتاب کے بغیر اگر لوگ باتیں کریں گے تو معلوم نہیں کیا سے کیا کریں. اس لیے کیا فرمایا، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا لفی شقاق بعید، وہ دور کی مخالفت میں ہیں. یعنی اعتراف کی بجائے اس میں بے معنی بحثیں نکالی اور تاویلیں کی، منہ شگافیاں کی، بات کو بدل کر کچھ سے کچھ کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح ان کے اندر ضد کی نفسیات میں جنم لیا. اور جب کوئی انسان ضد میں آ جائے تو چاہے وہ اسے کتنا بھی سمجھایا جائے وہ سمجھ سکتا ہی نہیں. جب کوئی انسان یہ سوچ کر قرآن پڑھے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ درست ہے، لہذا وہ اپنی عینک چڑھا لے سبز رنگ کی تو کہے کہ یہ قرآن کے سارے پیجز سبز ہیں، تو ایسے شخص کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی شخص جسے ہدایت چاہیے اس کے لیے شرط کیا ہے؟ للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہدایت دیتی ہے کس کو؟ متقی لوگوں کو، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنا چاہتے ہوں، نہ کہ لوگوں کو راضی رکھنے کی فکر میں ہوں. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، اپنے آپ کو کسی ڈائریکشن میں قید کر لو. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا تو یہود اور منافقین نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا، طرح طرح کی باتیں. ایک موقع ہاتھ آ گیا مسلمانوں کو اپنے دین سے ہٹانے کا، اور اس کی جب بھی کوئی مخالفانہ پروپیگنڈا ہوتا تھا تو جن لوگوں کے ایمان کمزور ہوتے تھے وہ ان باتوں پر بہت توجہ دینے لگتے تھے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھے بھلے کام کی جب مخالفت شروع ہوتی ہے تو کون زیادہ کام دھرتا ہے اس مخالفت میں؟ جس کا اپنا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، اور جن کا اپنا شرع صدر ہوتا ہے وہ ہر اس طرح کی چیز کو ایک طوفان یا آندھی جس میں مٹی بھی شامل ہے وہ دیکھ کے اپنا دامن جھاڑ دیتا ہے کہ یہ تو ہے ہی آندھی، اس میں تو یہ سب کچھ ہوگا، اور وہ اس سے متاثر. آپ دیکھیں کہ آندھی میں کون سے درخت جو ہیں وہ جمے رہتے ہیں، جو مضبوط ہوتے ہیں، اور جو خس و خاشاک ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے. اسی طرح جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، تو وہ کسی بھی اور بات سے متاثر نہیں ہوتے. بہرحال اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اصلاح کی کہ دین اس چیز کا نام نہیں کہ انسان کسی خاص ڈائریکشن کو فالو کرے. یہ جو قبلے کو فالو کرنے کا حکم ہے یہ عبادت میں تنظیم کی خاطر ہے، عبادت میں ڈسپلن کی خاطر ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آج کے دور میں مختلف جماعتیں دین کے کام کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آرگنائز کر لیتی ہیں، کوئی ایک نام رکھ لیتی، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی شخص اپنے محلے میں کوئی تنظیم بنا لیتا ہے، یا کسی شہر میں، یا کسی ملک میں، یا کسی بھی جگہ پر، تو آرگنائز طریقے سے کام کرنی. جیسے کوئی بھی ہاسپٹل کھلتا ہے تو اس میں ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کون ہوگا, نرس کون ہوگا, میڈیکل پیرامیڈیکل اسٹاف کون ہوگا. تو یہ ایک تنظیم ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. مقصد کیا اس تنظیم کا؟ کہ بیماروں کا علاج کیا جائے, اور وہ سب انسانیت کی خدمت کے جذبے سے اگر منظم ہو کے کام کر رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ سارے اس لیے منظم ہو کر بیٹھے ہیں کہ ساتھ کوئی اور ہسپتال کھلا تو اس کے خلاف منصوبے بنانے کے لیے, سازشیں کرنے کے لیے کہ ان کو کیسے لیٹ ڈاؤن کیا جائے, تو پھر یہ تنظیم جو ہے یہ فائدے پر نہیں نقصان پر ہے. اسی طرح اگر کسی بھی تنظیم میں کوئی شخص, مثلاً آپ میں سے بھی کئی لوگ کئی تنظیموں سے تعلق رکھتے ہوں گے, کوئی بات نہیں, رکھیں. جہاں آپ کو سہولت ہو اس کے مطابق آپ کام کریں. دین کا کام کرنا ہے, اگر آپ کے ڈور سٹیپ پر ایک سہولت ہے تو آپ کریں. لیکن بات کیا ہے کہ دین کی جو اصل روح ہے اس کو نہ بھولیں. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ جب ہم کسی جماعت یا تنظیم کے ممبر بن جاتے ہیں تو پھر اندھا دھند آنکھیں بند کر کے ہر چیز وہ فالو کرنے لگتے ہیں اور دین کی اصل روح پیچھے چلی جاتی ہے. بعض اوقات اس جماعت کے مفاد کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم دین کے کئی احکامات نظر انداز کر جاتے ہیں, ان کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں, اور مقصود اللہ کی ذات نہیں رہتی, وہ جماعت ہو جاتی ہے, وہ گروہ ہو جاتا ہے. پھر ہم یہ نہیں, اور اگر کوئی اور گروہ دین کا کام کر رہا تو وہ ہم کو اچھا ہی نہیں لگتا, ہم ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیوں بھلا کرنے لگ گئے, ان کو تو کسی طرح ان کی جڑ کاٹو, کوئی منہ شگافیاں ایسی نکالو کہ ان کو بدنام کرو, ان کو برا بھلا کہو, حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں مسلمانوں کی اصلاح کی گئی کہ لیس البر, یہ کوئی نیکی نہیں, ان تولوا وجوہکم, کہ تم اپنے چہرے پھیر لو, قبل المشرق والمغرب, مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف, یعنی ایک خاص ڈائریکشن میں اپنے آپ کو قید کر لو. مشرق اور مغرب کا نام کیوں لیا گیا؟ کیونکہ نصارہ مشرقی حصہ جو تھا بیت المقدس کا اس کی طرف توجہ کرتے تھے, اور جو یہود تھے وہ بیت المقدس کے مغربی حصے کو اپنا حصہ مانتے تھے, اور وہ ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ حق پر وہ ہے جو مشرق کی طرف ہے. مشرق والے کس کو حق پہ کہتے؟ سچا کون ہے جو مشرق کو فالو کرے, اور دوسرے کیا کہتے؟ سچا وہ ہے جو مغرب کو فالو کرے. بالکل اسی طرح جیسے آج کل ہمارے ہاں جماعتیں اور تنظیمیں جو اسلام کی بھلائی کے لیے بنی, وہ آہستہ آہستہ اسلام کی بھلائی کے کام کو کرنے کے ساتھ ساتھ یا اس سے بڑھ کر اس جماعت کا مخصوص مفاد پروموٹ کرنے میں لگ گئیں. اور کیا ہوا؟ چلیں کوئی بات نہیں, اگر کوئی مفاد انہیں پروموٹ کرنا تو کرے, لیکن جب کوئی ایک جماعت اٹھ کر دوسری کو اپنا تنقید کا نمونہ بنا لیتی ہے, ہدف بنا لیتی ہے, تو یہاں سے کام خراب ہونے لگتا ہے. جیسے یہود کیا کہتے ہیں؟ لیست الیہود وقالت النصارى لیست الیہود ولا شیء, وقالت الیہود لیست النصارى ولا شیء. ٹھیک ہے, اگر تم نے مشرق پکڑا ہو تو پکڑو, تم نے مغرب کو رکھا ہے تو رکھو, اگر تم بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے تو کیے رہو, اور اگر مسلمان بیت اللہ کی طرف کیے ہوئے ہیں تو انہیں کرنے دو. نہیں, انہیں کرنے نہیں دینا, بس صحیح بات وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور مخالفت شروع کر دی جائے دوسرے کی, اور اس کو چین سے نہ بیٹھنے دیا جائے, تو یہ بات درست نہیں. فرمایا لیس البر, نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کرو. یہ مشرق اور مغرب تو صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک ڈسپلن, یعنی مثلا ہم مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو کہا تو یہ کس لیے؟ کہ ایک اتحاد آئے, ایک ڈسپلن قائم ہو. اس لیے نہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر کوئی ایسا تلسم ہے یا اس کی عبادت مقصود ہے. اس کی عبادت اور اطاعت مقصود نہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی, نہ کہ اس گھر کی. آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے. مثلا ہم اگر اپنے بت کو پوچھتے ہیں تو وہ بھی تو حجر اسود کو چومتے ہیں, تو ہمارا چومنا اپنے بتوں کو یا جھکنا ان کے آگے کیوں برا؟ تو اس کا جواب کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، وہ بس ایک احترام ہے، عبادت اس کی نہیں، اطاعت اس کی نہیں، اطاعت اللہ کی. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، رب کی اطاعت، نہ کہ اس گھر کی. وہ گھر کو فالو کیوں کرنا ہے؟ صرف ایک ڈسپلن کے لیے، ایک تنظیمی ضرورت ہے، نہ کہ اصل مقصود. یعنی قبلہ رخ ہونا مسلمانوں کے لیے مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا طریقہ ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی کیا ہے؟ نیکی اصل میں کیا ہے؟ من آمن باللہ، نیکی اس کی جو اللہ پر ایمان لائے، یعنی سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات کو چاہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. یہ ہے نیکی کی روح. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ مثلا ایک جماعت بنتی ہے، تنظیم بنتی ہے، اس میں اصل کام پیچھے ہو جاتا ہے اور شخصیت اہم ہو جاتی. مثلا اگر آپ یہاں آئیں اور قرآن کی خاطر نہیں میری خاطر آنا شروع کر دیں تو یہ انتہائی غلط ہوگا. یا میری خوشی کے لیے کوئی کام کریں تو یہ بات ثواب کا سبب نہیں ہوگی. یہاں آپ کو کیوں آنا چاہیے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم، اللہ کا پیغام سیکھنا. ہاں، جو سکھاتا ہے اس کا ایک احسان ہے، خواہ وہ میں ہوں یا اس کرسی پہ کوئی بھی اور بیٹھا ہے، اس کا احترام لازم ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک لازم ہے، اس کا درجہ والدین کے برابر ہے، اس کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اخلاص کا معاملہ کرنا چاہیے. وہ استاد کے جو حقوق ہیں وہ کسی موقع پہ انشاءاللہ قرآن کی کسی آیت کے ریفرنس میں آپ کو بتا دیے جائیں گے. ان حقوق کا لحاظ تو رکھنا ہے، عزت احترام ادب اپنی جگہ ہے، لیکن مقصد وہ ذات نہیں ہونی چاہیے. اس کی خاطر جانا نہیں، مقصد اللہ کی خاطر آنا. اصل نیکی کیا ہے؟ یعنی یہاں آپ کیوں آتے ہیں؟ اپنے آپ کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کہ اگر آپ یہاں نہیں آئیں گے، گھر میں بیٹھ کے اس وقت پڑھیں گے، کوئی فون آ جائے گا، کوئی شخص آ جائے گا، کبھی نیند آ جائے گی اور کوئی نہ آئے تو آپ پڑھ نہیں سکتے. تو اس کا حل کیا ہے؟ کہ ہم ذرا اپنے آپ کو آرگنائز کر کے سارے ایک وقت کی پابندی کریں، ایک یونیفارم میں بیٹھ کے ایک کتاب سامنے رکھ کے ایک ڈسپلن کے ساتھ پڑھ لیں. دیٹس اٹ. جیسے نماز میں صف بناؤ، وضو کر کے آؤ، ایک قبلے کی طرف رخ کرو، وقت کی پابندی کرو، جماعت میں نماز پڑھو مثلا. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ ڈسپلن، تاکہ کام ہو جائے. تو یہ ہم سب جو اکٹھے ہوتے ہیں یہ صرف ڈسپلن ہے کہ یہ کام ہو جائے، اس کے سوا اس کا کوئی مقصود نہیں ہے. غرض یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی نام کو پروموٹ کیا جائے یا کسی شخصیت کو پروموٹ کیا جائے. تو کہیں پر بھی آپ کام کریں، اصل مقصد یہی ہونا چاہیے کہ من آمن باللہ، اللہ کی ذات سب سے اہم، اور والیوم الآخر، آخرت سب سے اہم مسئلہ ہو جائے. سب مسائل سے بڑھ کر اہم ترین مسئلہ آخرت ہو جائے. والیوم الآخر، کہ ہم سب کے اندر دوسری بڑی کوالٹی کیا؟ کہ ہم آخرت کا فکر کریں، کہ وہاں واپس جانا ہے اس کے لیے کچھ تیاری کریں. تو گویا ہم کیوں جمع ہوتے ہیں؟ اللہ کی محبت ہمیں جوڑے ہوئے، اللہ کی محبت میں جمع ہو رہے ہیں، اور دوسری بات اپنی آخرت سنوارنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. والملائکہ، اور فرشتوں کو مانا جائے. فرشتوں پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ کہ وہ پیغام لے کر آئے. اگر فرشتوں کو نہیں مانیں گے تو پیغام کی جڑ کٹ جاتی ہے. والکتاب، اور کتاب یعنی قرآن پاک، اس پر ایمان. اس پر ایمان کا مطلب کیا؟ کہ جو کچھ یہ کتاب بتاتی ہے اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. والنبیین، اور انبیاء، سب انبیاء، سب پر ایمان لایا جائے، ان سب کو محترم قرار دیا جائے.